چلو سیکھے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام, معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے. پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم, ہمارے پروگرام کا نام ہے. اور قرآن ٹائم پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ آپ مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی جو نالج ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید میں موجود کسی واقعے کو بھی بیان کیا جائے گا, قرآن پاک کی آیتوں کے شان نزول بھی بیان کیے جائیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان بھی بیان کی جائے گی, تلاوت بھی ہوگی, نعت شریف بھی سنیں گے. آج بھی آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے, انشاءاللہ الکریم علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا. بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سید وقار شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں.
بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ آپ نے بلایا.
جزاک اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں, بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. حدیث طیبہ میں درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے کئی مقامات پر, اور آج ہم نے ایک حدیث پاک سنی, ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنا, اور اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ اگر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت ملے گی. گناہوں کی مغفرت کا یہی مطلب آسان کر کے اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے, یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے گا درود پاک پڑھنے کی برکت سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور گناہوں کی معافی بھی ملے گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
بچوں. قاری صاحب پارہ نمبر ایک سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے تھے, آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے, بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہم نے اپنے پروگرام میں طریقہ کار کے مطابق تلاوت شامل کی، اس کا ترجمہ آپ کو بیان کیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے کلام۔
صلی اللہ علیہ گیا علیہ وسلم، صلی اللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے بلال عطاری ہمیں کلام سنا رہے تھے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کلام سنایا۔ آئیے پیارے بچے اور کڈس پدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام میں معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کو شامل کرنے کا۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔
ترجمہ کنز العرفان، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی، پروگرام قرآن ٹائم، اور وقت ہے میسج آف قرآن، یعنی قرآن جو اللہ پاک کا کلام ہے نا، وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ میسج تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، میسج پیغام، تو ہم یہ پیغام جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے تھوڑا آسان کر کے کوشش ہوتی ہے، تو بچے بھی دیکھیں اور بڑے بھی دیکھیں، کیونکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی تو بڑوں کو زیادہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو آیت کریمہ کی جو تلاوت کی گئی وہ کون سی تھی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 اور 4 تلاوت کی گئیں، بلکہ 2 آیات تلاوت کی گئیں، ان کا ہم کچھ مفہوم سمجھیں گے، کوشش کریں گے کہ آسان انداز سے چلیں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے اور بڑوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ جو ترجمہ ہم نے سن لیا ایک دفعہ پھر سے سنتے ہیں، لیکن اب ترجمہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری۔ کون سی کتاب اتاری؟ یہ سچی کتاب، اور یہ سچی کتاب کون سی ہے؟
قرآن پاک۔
قرآن پاک، زبردست بھائی، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن پاک سے جو پہلے گزر چکی کتابیں ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی وہ کتابیں بھی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ پاک کی طرف سے تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پچھلی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل۔ ٹھیک ہے، وہ کتابیں اور اس کے علاوہ جو صاحب وغیرہ اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کرام پر آئے، ان کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی اور یہ وضاحت سمجھ لیجیے گا کہ وہ کتابیں آئی تھیں اللہ کی طرف سے، کلام کس کا تھا؟
اللہ پاک کا،
لیکن جو لوگ تھے انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں، چینجنگز کر دیں، اپنی طرف سے چیزیں غلط ملا دیں، تو اب یہ بات تو غلط ہو گئی نا، تو وہ جو ملا دیں تو پھر تو وہ تو غلط ہو گئی، وہ اللہ کی طرف سے جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن ان کی جو ملاوٹ والی باتیں وہ غلط۔ تو اب قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس طرح سے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہے وہ ہے، اور جو انہوں نے ملایا وہ چیزیں غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے اور اس نے، یعنی اللہ پاک نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، یہاں پر 2 کتابوں کا ذکر کیا، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا، یعنی یہ کتابیں پچھلی تھیں، یہ قرآن پاک ہیں، دونوں حق ہیں، درست ہیں، اور یہ صحیح میں اور غلط میں فرق کرنے والی، یعنی یہ بتاتے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رونگ، اسی لیے کتابیں نازل ہوئیں۔ باقی میں نے وضاحت کر دی کہ پچھلی والی جو تھی ان میں تبدیلیاں کر دیں لوگوں نے، قرآن میں تبدیلی ہو سکتی
نہیں ہے،
جیسی نازل ہوئی تھی ویسے ہی موجود ہے، اور تا قیامت ویسی ہی رہے گی، کوئی چینجنگ ہو سکتی ہی
نہیں ہے۔
اچھا، پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ تو جو نہیں مانے گا اللہ پاک کی آیات کو، پھر اللہ پاک اسے عذاب دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ اب یہ تھوڑی سی اس کی مزید وضاحت ہم سنتے ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد نہ کوئی نئی کتاب آنے والی ہے اور نہ ہی کوئی نئے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہ جو قرآن پاک آ گئی نا کتاب، اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کیونکہ کتاب کس پہ نازل ہوتی ہے؟
نبی پر۔
وہی کس پہ آتی ہے؟ اللہ کے
نبی پر۔
تو نئی کتاب بھی کوئی نہیں آئے گی، تو نیا کوئی نبی بھی
نہیں آئے گا۔
اچھا کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ قرآن پاک نے پچھلی ساری آسمانی کتابوں یعنی تورہ، زبور اور
انجیل،
تورہ، زبور، انجیل وغیرہ کے سچا ہونے کو بیان کر دیا ہے، اور قرآن پاک نے اپنے بعد نہ کسی نئی آسمانی کتاب کے آنے کا ذکر کیا اور نہ ہی اس کی خوشخبری سنائی ہے، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ توریت اور انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان ساری کتابوں میں قرآن پاک کے آنے کی خوشخبری پہلے سنا دی گئی۔ تو یوں سمجھے آسان، یہ جو پہلے کتابیں آئی تھیں نا، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، جو بھی بلکہ نبی بھی آئے، انہوں نے آخری نبی کے آنے کا بیان کیا تھا کہ جو آخری نبی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، وہ آئیں گے۔ اسی طریقے سے پچھلی کتابوں کے اندر جو ہے اگلی کتاب کا ذکر ہوتا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ پچھلی کتابیں جو تھیں توریت، زبور، انجیل وغیرہ، اس میں قرآن پاک کا ذکر تھا کہ یہ کتاب آئے گی۔ لیکن قرآن پاک میں کیا کسی نئی کتاب کا ہمیں بتایا کہ قرآن کے بعد یہ نئی کتاب آئے گی؟ ٹھیک ہے نہیں، پچھلی کا تو بتا دیا کہ یہ کتابیں آئی تھیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب کوئی نئی کتاب
آئے گی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی کتاب آنی نہیں ہے اور نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے، کیونکہ نبی آئے گا تو کتاب آئے گی نا، نبی آئیں گے تو کوئی وہی آئے گی، جبکہ اب کوئی نیا نبی
نہیں
آئے گا، بلکہ اسی کتاب میں بتا دیا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری
نبی
ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی
نہیں آئے گا۔
تو نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا
نبی
آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن پاک میں کسی نئے نبی کے کسی نئے کتاب آنے کا ذکر
نہیں ہے۔
اچھا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، مزید تھوڑا سا سن لیتے ہیں پھر اگلے میسج کی طرف چلیں گے، کہ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کتنی عظمت والی کتاب ہے جس کے آنے کی خوشخبری پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی۔ قرآن پاک کی خوشخبری پچھلی آسمانی کتابوں میں بیان
کی گئی۔
اچھا، اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ قرآن پاک صحیح اور غلط چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی اور ہدایت دینے والی کتاب ہے، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لہٰذا پیارے بچوں، پیارے
بچوں،
کون ہے پیارے بچے؟ آپ ہیں نا، آپ یہ جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں، سب کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں، اور جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش
کریں۔
تو یہ ہمارا کام ہے۔ بچوں کو بولو قرآن پاک پڑھنے جانا ہے، مدرسے جانا ہے، کیا ہوتا ہے نیال بھائی؟
نہیں جانا،
میں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ ہونا نہیں چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ اور سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ ہمارے نیال بھائی کا پروگرام دیکھیں۔ قرآن ٹائم کب کب آتا ہے نیال بھائی آپ کا پروگرام؟
بدھ اور جمعے کے دن آتا ہے، شام کے وقت میں۔
تو یہ پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھنا ہوگا۔ ابھی ایک آیت تھوڑا بہت بیان ہوا ہے، ساری دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس جمع ہو جائے گی، اور کوشش وہی ہوتی ہے کہ آسان انداز سے آپ کو سمجھائیں، کیونکہ بچے کے پاس ایک یہ بھی ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ یہ پروگرام دیکھیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔
پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔
ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ پاک پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔
یہ تو اتنی زیادہ یعنی کہ آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے، ساری آیت آسان ہے، یہ کچھ یوں کہہ لیجیے ذرا زیادہ آسان ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کہ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، پوشیدہ مطلب چھپا
ہوئی،
کوئی بھی چیز اللہ پاک پر چھپی ہوئی
نہیں ہے،
نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک
جانتا
ہے۔ اچھا، یہ کائنات بہت بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟
بہت بڑی،
ہاں چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی، لیکن سب کچھ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اس سے چھپا ہوا کچھ
نہیں ہے۔
جو کچھ ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، انسان، پہاڑ، جانور، پہاڑ، سمندر وغیرہ، جتنی بھی چیزیں اللہ پاک ان میں سے ہر ایک کو
دیکھ رہا ہے,
جانتا ہے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بغیر کسی کے سکھائے جانتا ہے. اچھا, اللہ پاک کا علم انلمیٹیڈ ہے. تھوڑی عقیدے کی باتیں ہیں یہ. کس کی باتیں؟
عقیدے کی.
ہاں, یعنی یہ ہمیں کانسیپٹ, یہ نظریہ ہمارا ہونا چاہیے, یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے. اللہ پاک
ہر چیز جانتا ہے
پوری ڈیٹیل سے. پوری
ڈیٹیل سے,
یعنی انسان اتنا جان سکتا ہی
نہیں.
نہیں, اور اللہ پاک کا علم انلمیٹیڈ ہے. اللہ پاک کا علم
انلمیٹیڈ.
ہاں, یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن کوشش کرے تو سمجھ میں آ جائے گا. ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے نا, ہر چیز کی
لمٹ
حد ہے بھائی, لیکن اللہ پاک کے علم کی کوئی حد
نہیں ہے.
نہیں ہے, یعنی یوں کہہ لیجیے اس کو ہمارے دماغ سے یہ باہر کی بات ہے اللہ پاک کے, کیونکہ ہم ہر چیز کو لمٹ میں ہی سمجھتے ہیں نا, کیونکہ ہم خود لمیٹیڈ ہیں. ہم خود
لمیٹیڈ,
ہماری عقل کیا ہے؟ لمیٹیڈ
ہے.
کوئی چیز بھی ہم دیکھتے ہیں اس کی کوئی لمٹ ہوگی. بہت بڑا میدان ہے کچھ بھی, بھائی ایک جگہ یہ ختم ہو جائے گا, یہی ذہن میں ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کا علم ایسا ہے کہ جس کی کوئی
لمٹ
حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اللہ پاک کو یہ کسی نے سکھایا نہیں ہے, اللہ پاک خود سے جانتا ہے. ہم جو ہے کوئی بھی انسان ہو وہ سیکھتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی ان کو استاد ہوتا ہے, کوئی ٹیچر ہوتا ہے, کسی نے بتائی ہوتی ہیں وہ باتیں, کہیں پڑھی ہوتی ہیں. لیکن اللہ پاک کا ایسا معاملہ
نہیں
ہے. اس کا علم اپنا ہے, اس کا علم
اپنا
ہے اور انلمیٹیڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے, پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اچھا, جو بندوں کے پاس نالج ہوتی ہے وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے, کیونکہ بندوں کو جس چیز کا علم ہوتا ہے وہ کون بتاتا ہے انہیں؟ ہمیں علم کس نے دیا؟
اللہ پاک نے.
اللہ پاک نے دیا, ٹھیک ہے. تو ہماری ایک لمٹ ہے اور اس کے مطابق ہمیں علم ہوتا ہے. بندوں کا علم ختم بھی ہو سکتا ہے, جبکہ اللہ پاک کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ پاک خود کب سے؟
ہمیشہ سے.
اللہ پاک خود کب سے؟
ہمیشہ سے.
اور کب تک رہے گا؟
ہمیشہ.
ہاں, تو اللہ پاک کا علم کب سے؟ ظاہر ہے جب سے اللہ پاک ہے ہمیشہ سے, اور اس کا علم بھی کبھی ختم نہیں ہوگا, نہ ختم ہو سکتا ہے. اس کا علم بھی ہمیشہ رہے گا, ٹھیک ہے جی. اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی
نہیں
ہے. وہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو جانتا ہے, ہر شخص کو جانتا
ہے.
ہم جو کچھ کرتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہیں, اللہ پاک ان سب کاموں کے بارے میں جانتا
ہے,
اور کوئی بھی چیز اس سے چھپ سکتی
نہیں.
لہٰذا یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی ہے, عقیدے والی بات تو ہو گئی نیال بھائی, یہ والی بات بھی تو ہے نا کہ جب اللہ پاک دیکھ رہا ہے, اللہ پاک جانتا ہے, تو پھر برا کام کرتے ہوئے, غلط کام کرتے ہوئے بھی تو توجہ ہونی چاہیے نا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے. اللہ پاک
دیکھ رہا ہے.
کوئی وہ ہوتا ہے نا کچرا پھینکنے لگے, دیکھا سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے, وہ
کیمرے کی آنکھ,
آپ
کو دیکھ رہی ہے,
تو فوراً کچرا چھوڑو, تھوڑا آگے گئے پھر دیکھا آپ کیمرے کی آنکھ دیکھ تو پھینک دیا. تو یعنی کیمرہ دیکھ رہا ہے تو آپ فوراً کچرا پھینکنے سے, یا جو بھی لکھا ہوا ہے
چالان وغیرہ کا بھی,
ہاں چالان وغیرہ کا بھی ہے بھائی, کیمرے لگے ہوئے بھائی, ساری چیزیں پوری ہو جاؤ. کیوں؟ کیمرہ دیکھ لے گا تو پھر چالان آ جائے گا. تو چالان کا اور کیمرے کا ڈر ہے, جبکہ اللہ پاک تو ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں
دیکھ رہا ہے
ان چیزوں کو. تو پھر بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ کچھ کیا ہی جا سکتا ہے, جبکہ وہاں تو کچھ ایسا ہو سکتا
نہیں.
تو پھر یہ آدمی کو خوف کیوں نہیں آتا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے تو ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہ کریں؟ تو یہ بھی ہمارے ذہن میں
ہونا
چاہیے. جی نیال بھائی, کیا کہیں گے آپ؟
ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, واقعی جو باتیں وقار شاہ صاحب نے بیان کی ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک تمام چیزوں کا جاننے والا ہے, تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ پاک سب کو جانتا ہے, یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو بھی جانتا ہے, اور انسان جو کام کر رہے ہیں انہیں بھی جانتا ہے. اچھا, جو کام کر رہے ہیں انہیں جانتا ہے, جو کام کر چکے ہیں انہیں بھی جانتا ہے, اور جو کام فیوچر میں کریں گے وہ بھی اللہ پاک جانتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کا علم یہ جیسے وقار شاہ صاحب نے بیان کیا کہ انلمیٹیڈ ہے, لامحدود علم ہے اللہ پاک کا. اور اللہ پاک نے ہی جسے بھی علم عطا فرمایا, اللہ پاک نے ہی عطا فرمایا نا بھائی. انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے اتنا سارا علم عطا فرمایا, تو وہ کس نے؟ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا. اسی طریقے سے علماء اکرام کو جو علم ملا وہ بھی اللہ پاک نے ہی عطا فرمایا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جو بندوں کا علم ہے اس کی لمٹ ہے, اس کی ایک حد ہے. ظاہر ہے اب کوئی یوں سمجھے کہ ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہی چیزیں جانتا ہے, اس کے علاوہ انجینئر ہے تو وہ اپنی فیلڈ سے جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں ان کے بارے میں جانتا ہے. اسی طریقے سے عالم دین ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن ہر ایک شخص کے علم کی, نالج کی ایک لمٹ ہے, لیکن اللہ پاک کے علم کی لمٹ نہیں ہے۔
یہاں سے نہیں بھائی، یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، اگر تھوڑا سا اشارہ اس طرف بھی کر دیں کہ جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے ہی سب کو علم
عطا فرمایا دیا ہے۔
اچھا، آپ نبیوں کو بھی اللہ پاک نے علم دیا، اور جو سب سے عظیم نبی ہیں وہ کون ہیں؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی علم دیا ہے، علم غیب بھی عطا کیا ہے، لیکن اب کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایک تو جسے بھی ملا ہے اسے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اللہ پاک کا علم اپنا ہے اور نبیوں کا علم اللہ کی عطا سے، تو نبی اللہ کے برابر ہوئے
نہیں۔
نہیں، اچھا اللہ پاک کا علم انلمیٹڈ ہے، اللہ پاک کا علم
انلمیٹڈ ہے۔
اب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت علم ہے، بہت علم ہے، اتنا زیادہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کی بھی حد ہے، اس کی بھی
حد ہے،
اس کی بھی لمٹ ہے، اگرچہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں، لیکن اس کی حد ہے، لمٹ
ہے،
اور اللہ پاک کے علم کی لمٹ
نہیں ہے۔
تو برابری ہوئی
نہیں
ہوئی، تو ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی علم مانتے ہیں، علم غیب بھی مانتے ہیں، لیکن ہرگز بھی اللہ پاک کے علم سے اس کی برابری
نہیں
ہوتی، اور جب برابری نہیں ہوتی تو پھر وہاں شرک بھی نہیں ہوتا، جہاں پر برابری نہیں ہے وہاں پر شرک بھی
نہیں ہے،
نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے۔ جی نیال بھائی،
ماشاء اللہ، جی بالکل پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اس طرح کی بہت ساری باتیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے باقاعدگی سے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے، قرآن ٹائم کو، انشاءاللہ الکریم بہت ساری عقیدوں کی باتیں بھی پتہ چلیں گی، اسی طریقے سے اعمال کی درستی کے لیے جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنتے رہیں گے اور بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے ایک پیارے سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، جس کا نام ہے بیان نزول۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 3 سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، الف لام میم، اللہ پاک وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت ایک گروپ کے بارے میں نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اور نجران نامی علاقے سے آیا تھا، کہ سارے لوگ بہترین اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب یہ لوگ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے، ان لوگوں کی بھی عبادت کا وقت ہو گیا تھا، تو انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت شروع کر دی۔ نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام لانے کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے نہ ہوئے تو بتائیے پھر ان کا والد کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ باپ اور بیٹے یعنی دو انسانوں میں سیم چیزیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے یہ بات مان لی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک حی لا یموت ہے، یعنی وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے یہ بات بھی مان لی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک بندوں کے کام بنانے والا ہے، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جان سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح انسان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح انسان کھاتے پیتے ہیں؟ ان لوگوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ ساری باتیں مان رہے ہو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور ان کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اللہ پاک نے اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل فرمائیں۔ پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور قیامت سے پہلے آپ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم۔ ماشاءاللہ، دایان بھائی بیان نزول سیگمنٹ کر رہے تھے اور ہمیں پتہ چلا کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کا کیا شان نزول ہے، اور اس کا میں جب یہ بیان کر رہے تھے دایان بھائی تو اس چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہ بچوں یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ دایان بھائی نے بتایا سورہ آل عمران کے اسٹارٹ سے لے کر تقریباً 80 آیتیں اللہ پاک نے اسی معاملے کے حوالے سے نازل فرمائیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں۔ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اور جو لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے معاذ اللہ بیٹے ہیں تو وہ بالکل غلط کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفی کی اور پھر پورا جو یوں سمجھے کہ ڈبیٹ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے، وہ ابھی ہم نے واقعہ سنا۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنے دماغ میں اور اپنے یوں سمجھے کہ سوچ میں اس چیز کو بٹھانا ہے، اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے ایک نبی تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے بیٹے تھے تو وہ بالکل غلط کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نہ خود کسی کی اولاد ہے نہ ہی اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے نا۔ سورہ اخلاص میں بھی اس چیز کو اللہ پاک نے بیان کیا، قرآن مجید کی جو مشہور ترین سورت ہے، تو اس میں بھی ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ اللہ پاک نہ ہی کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ صحیح بچوں، آئیے پیارے بچوں اور کڈز بدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا سیگمنٹ جس میں انشاءاللہ الکریم ہم ایک پیاری سی قرآنک اسٹوری سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔
جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے ایک
واقعہ،
اور قرآن پاک کا واقعہ ہم سننے والے ہیں۔ بڑا زبردست سا واقعہ ہے اللہ پاک کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور اس میں بیت المقدس کا بھی ذکر ہے، اور بیت المقدس کہاں ہے بچوں؟
فلسطین
کہاں ہے؟ بیت المقدس
فلسطین میں ہے،
تو اس کا بھی ذکر آنے والا ہے، اور دیکھیے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ دیش سنیں گے پورا تو آپ کو پتہ چلے گا، بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بچوں، جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، کیا چیز؟
نافرمانیاں
یعنی ان کے غلط کام بہت زیادہ بڑھ گئے، تو ان پر اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ایک غیر مسلم بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تو عذاب ہم سنتے ہیں نا، آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، ایسے بھی آپ نے سنے ہوں گے، طوفان آ گیا پانی کا، یہ تو ہوتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی عذاب کی صورت ہے، اور وہ کیا ہے جو ان کے ساتھ پیش آئی؟ کہ ایک غیر مسلم بادشاہ آ گیا، اس نے حملہ کر دیا اور اپنے ساتھ بہت بڑی فوج لے کر آ گیا۔ اب ظاہر ہے جو حملہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا، قتل و غارت، اور کیا کیا ہوا وہ سنیں۔ شہر کے 100,000 لوگوں کو مار دیا۔
اللہ،
اتنے
100,000 لوگوں،
100,000! یال بھائی ذرا سوچے آپ، آج بھی بہت سارے بہت حالات برے ہیں، اللہ پاک مسلمانوں پر کرم فرمائے،
آمین،
بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں، تو اس میں بھی آپ ذرا سوچیں یہ فگر 100,000 کا، کتنا بڑا اس زمانے کے اعتبار سے، خاص طور پر آج تو یہ ہوتا ہے بم بم پھٹے تو ویسے ہی کئی افراد جو ہے وہ یوں مر جاتے ہیں، لیکن جب تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی جسے بھی مارا ہوگا وہ کیا ہوگا، تلوار، چاقو اور ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہوں گی جن سے قتل کیا گیا، تو 100,000 لوگوں کو اس نے
مروا دیا۔
اچھا، صرف یہ نہیں جبکہ 100,000 لوگوں کو ملک کے شام میں الگ الگ جگہ بھیج دیا، پورا شہر اس نے نا برباد کر دیا تھا اس طریقے سے، اور باقی بچے ہوئے 100,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا، 100,000 مار دیے، 100,000 کو دربدن یوں قید و کر دیا گیا، ادھر ادھر مختلف جگہوں پر نکال دیا ان کے شہر سے، ان کے ملک سے، اور 100,000 کو تو قید کر لیا۔
اللہ،
300,000 لوگوں کا ساتھ یہ معاملہ, اور یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے, بہت پہلے ہزاروں سال پرانی بات ہو رہی ہے. اس وقت ویسے ہی آبادیاں کم ہوتی تھیں, لوگ کم ہوا کرتے تھے. خیر, اس غیر مسلم بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا. اچھا, اب کیا ہوا؟ اسی جو لوگ قید ہوئے تھے نا, کتنے قید ہوئے تھے؟
ایک لاکھ.
توجہ ہے ماشاء اللہ. انہی ایک لاکھ میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے, جو اللہ پاک کے نبی ہیں. بہرحال وہ ایک آزمائش کا وقت تھا. اچھا, یہ بھی اسی بادشاہ کی قید میں تھے. کچھ دنوں بعد جب آپ قید سے رہا ہوئے تو ایک جانور پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس کی طرف واپس آئے. وہ شہر جہاں پر تھے آپ, وہاں پر واپس آئے. اچھا, جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو شہر کی ویرانی بربادی کچھ بچا ہی نہیں, سب لوگ مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, نکال دیے گئے. تو دیکھ کر آپ کو بہت دکھ ہوا, جس کی وجہ سے آپ رو پڑے کہ یہ شہر اب ویران ہو گیا. اور بیت المقدس پتا ہے نا, مسلمانوں کا پہلا قبلہ, اس طرف رخ کر کر مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے. انبیاء کی سرزمین, بہت مقدس جگہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اب چاروں طرف چکر لگایا مگر کوئی انسان نظر
نہ آیا,
کوئی مانا تھا. درختوں پر بہت زیادہ فروٹس پک کر تیار ہو چکے تھے مگر ان فروٹس, ان پھلوں کو توڑ کر کھانے والا کوئی نہیں تھا. اندازہ فرمائے, پھل لگے ہوئے لیکن کوئی اس کو توڑنے والا, کوئی کھانے والا
نہیں
موجود نہیں ہے. یہ سارا منظر دیکھ کر آپ کو بہت افسوس ہوا, اور افسوس کے ساتھ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا, انا یحیی ہادہ اللہ بعد موتہا, کہ اس شہر کی ایسی بربادی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پاک اس کو دوبارہ آباد کرے گا. ایک افسوس کی کیفیت میں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا. یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام ان درختوں سے فروٹ توڑ کر کھانے لگے اور انگوروں کا جوس پینے لگے. پھر بچے ہوئے فروٹ اور جوس کو اپنے بیگ میں ساتھ لے لیا اور اپنے جانور کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا جس پر آپ سوار تھے. اس کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے آرام کے لیے. اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی, اور اللہ پاک نے انسان, جنات اور سارے جانوروں کی نگاہوں سے, آنکھوں سے آپ کو غائب کر دیا کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے. تو وہ سو گئے, اسی حال میں آپ کی روح قبض کر لی گئی. اور اچھا, یہ بھی ایک معاملہ ہوا کہ اب وہ آپ کسی کو نظر
نہیں
آ رہے نا, وہ وہیں پر ہیں. اچھا, اس واقعے کے 70 برس یعنی 70 ایئرز گزر گئے. ایک سال, دو سال, تین سال, یہاں تک کہ 70 سال گزر گئے. گزرنے کے بعد ایک اور بادشاہ آیا اپنے لشکر کے ساتھ. کہاں آیا؟
بیت المقدس,
جہاں پر یہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ایک جگہ پر سو رہے ہیں. آپ کے بھی وصال ہوا ہوا ہے, روح مبارک جسم سے نکال لی گئی. اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اسی ویران اور برباد شہر میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو دوبارہ آباد کر دیا. شہر جو ویران ہو گیا تھا, جس کو دیکھ کر آپ کی زبان پہ جملہ آیا تھا, تو 70 برس بعد ایک اور بادشاہ آیا اور اس نے اس شہر کو
دوبارہ آباد کر دیا.
ان لوگوں نے نئے نئے گھر بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت کر دیا.
کیا بات,
پھر سے آباد ہو گیا. اللہ جو چاہے کر
سکتا ہے,
اور اللہ پاک نے اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا. اچھا, جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال اسی حالت میں ہو گئے, وفات کی حالت میں ہو گئے یا سوئے بھی حالت میں ہو گئے, تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا.
سبحان,
100 سال. اچھا, اب ذہن میں رہیے گا, ہم نے یہ سنا تھا نا, آپ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ وہیں پہ کہیں پہ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, لیکن شروع میں تو آباد نہیں تھا, لیکن 70 ایئرز بعد تو آباد ہو گیا. کسی کو دیکھ لینا چاہیے تھا, ارے بھائی یہ کون ہے یہاں پر, لیکن کسی نے دیکھا
نہیں,
کیونکہ اللہ پاک نے لوگوں کی نگاہوں سے
چھپایا ہوا تھا,
کیا ہوا تھا, ان کو نظر نہیں آتے تھے. اچھا, آپ کو جب دوبارہ زندہ فرمایا, تو دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ نے کیا منظر دیکھا؟ دیکھیے کہ آپ کی سواری کا جانور مر چکا ہے. ظاہر ہے وہ جو ساتھ میں موجود ہے جانور, وہ تھوڑی زندہ رہ سکتا, کھانے پینے کو نہیں ملے گا, اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں. لیکن دوسری حیرت انگیز بات دیکھیے گا, ساتھ میں کیا لیے تھے انہوں نے بیگ میں؟
انگور کا جوس وغیرہ,
انگور کا جوس اور فروٹ وغیرہ جو آپ نے لیے تھے نا, فروٹ اور جوس بالکل خراب نہیں ہوئے اور نہ ہی ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے. حالانکہ جانور تو پھر ٹائم لگے گا اس کو مرنے میں, یہ چیزیں تو فوراً خراب ہوتی ہیں, اور وہ کون سے فریج میں رکھے ہوئے, ایسی جگہ بھی نہیں, بھاری رکھے ہوئے تھے. لیکن وہ 100 سال ہو گئے اور وہ جوس اور فروٹ جو ہیں بالکل صحیح ہیں, اور جانور جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ چمک رہی ہیں. خیر حضرت عزیر اسلام نے یہ بھی دیکھا کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال بلیک ہیں، بلکہ آپ کی عمر وہی 40 سال ہے، 40 سال کے آپ ہیں، یعنی آپ کے جسم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا حضرت عزیر علیہ السلام بہت حیران ہو کر سوچنے لگے کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ اسی دوران آپ پر وحی آئی اور اللہ پاک نے آپ سے پوچھا کہ اے عزیر تم کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ آپ سوچ کر بتانے لگے کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، صبح کے ٹائم لیٹے ہوں گے، اور جب آپ اٹھے، جس وقت یوں کہہ لیں جی آپ اٹھے یا دوبارہ آپ کو زندگی دی گئی، تو وہ شام کا ٹائم تھا، تو آپ نے کہا میں صبح سویا تھا تو یہ اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، یعنی یہ جواب دیا کہ میں پورا دن یا آدھا دن سویا ہوں، اتنا ہی ٹائم ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں ہے عزیر، تم پورے 100 سال سے یہاں ہو،
اللہ
پورے 100 سال سے یہاں سوئے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنی سواری کے جانور کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، جبکہ اپنے کھانے کی چیزوں پر نظر ڈالو، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ نے یہ اپنی قدرت دکھائی کہ جانور گل سڑ کے ختم ہو گیا اور وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عزیر اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت چڑھا کر اس جانور کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی اب نگاہوں کے سامنے اس جانور کو زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم ساری ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر جانور کا ڈھانچہ بن گیا۔ پورا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، کیا اسکیلیٹن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں،
اسکیلیٹن،
ہاں، پورا وہ ڈھانچہ پہلے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا، اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اب ڈھانچے کے اوپر گوشت آ رہا ہے اور وہ جانور زندہ ہو کر بولنے لگا۔
سبحان
اللہ، اللہ پاک کی قدرت ہے۔ کوئی اچھا ایک بات ہے، اگر کوئی ہڈیاں ایسے جوڑ لیں، ہم نے آج کل بھی تو پورا ڈھانچہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو چلے آپ ڈھانچہ جوڑ لیں لیکن اس پہ گوشت چڑھا سکتے
نہیں،
اور فرض کرے آپ نے آج کل وہ آپریشن ہو رہے ہیں بھائی، گردے بھی لگا دیے، دل بھی لگا دیا اور ساری چیزیں، گوشت ووشت بھی مصنوعی کہتے ہیں آج کل بنا رہے ہیں، وہ چڑھا کے کوئی کھال وال بھی چڑھا دی، لیکن زندہ کر سکتے
نہیں ہے۔
ہاں، یہ زندگی چیز ہی کچھ اور ہے، آپ کچھ بھی کر لیجئے، سب کچھ کر لیجئے، لیکن ایک دفعہ کا روح نکل گئی تو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا
نہیں ہے۔
نہیں ہے، ہوتا ہے نا بھائی آج کل، جیسے کسی کا دل ہارٹ اٹیک آیا، دل بند ہو گیا، وہ مر گیا، اب بھلے کوئی مشین لگا کے اس کے دل کو پھر دھڑکانا شروع کر دیں، مشینیں آج کل موجود ہیں بھائی، دل دوبارہ سے پمپ ہونا شروع ہو جائے گا، مصنوعی دل بھی لگ سکتا ہے، لیکن وہ زندہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ مرا کس وجہ سے بظاہر؟
دل کے بند ہو جائے،
دل کی دھڑکن
بند ہو جائے،
بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو، دل نے دھڑکنا بند کر دیا، اس لیے وہ مر گیا۔ اب ہونا چاہیے نا بھائی، دوبارہ دل کو دھڑکت دے دیں تو زندہ ہو جائے۔ گاڑی ہے آپ کی، گاڑی ہوتی ہے، وہ آپ کی خراب ہو گئی، کیوں خراب ہو گئی بھائی؟ فرض کر لیں بیٹری خراب ہو گئی، ایسے ہی بیٹری خراب ہوئی تو گاڑی چلے
نہیں رہی،
اب اس میں دوسری بیٹری لگا دیں، گاڑی چلے گی نہیں چلے گی؟
چل جائے گی،
چل جائے گی نا، لیکن انسان کیوں مرا؟ دل بند ہو گیا تھا، اگر اس کا دل دوبارہ چالو کر دیں تو انسان زندہ ہو جائے گا؟
نہیں
نہیں، زندگی اللہ دیتا
ہے،
دل آپ بالکل صحیح کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک دفعہ اگر وہ مر گیا تو دوبارہ زندہ آپ کر سکتے
نہیں
نہیں۔ حالانکہ میں نے موٹی سی مثال دی کہ گاڑی کی اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، اب انجن خراب ہو گیا، اب انجن بدل دیں، دوسرا لگا دیں، پھر چل پڑے گی گاڑی،
بالکل ایسے،
لیکن انسان کا آپ انجن پنجن کچھ بھی بدل دیں پر آپ اسے زندہ کر سکتے
نہیں ہیں۔
خیر، تو اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں وہ سب بالکل بنا اور اس کے بعد وہ دوبارہ جانور زندہ بھی
ہو گیا۔
ہو گیا، یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے پکارا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر
قادر ہے۔
یہ واقعہ قرآن پاک میں پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ جی
ماشاءاللہ، جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے بہت سارے واقعات میں سے آج ہم نے ایک یونیک واقعہ سنا حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے سید صاحب، یہ ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پہلے بھی بیان ہوا تھا اور پوری سیریز ہم اس کی لے کے چلے تھے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اس سارے واقعے کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف لوٹے اور پھر وہاں پر وہ اپنے بیٹے سے ان کی ملاقات ہوئی اور بیٹے ان سے عمر میں بڑے لگ رہے تھے، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے۔ آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ایسا کہ باپ جو ہوں، والد جو ہوں، ان کی عمر کم ہو، ان کی ایج کم ہو، ان کی داڑھی بلیک ہو اور جو بیٹے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہوں، ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہو، ان کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہو، ایسا کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا، لیکن یہ واحد ایسا واقعہ ہے تاریخ میں، اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں یوں سمجھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان کو حیرت ہوتی ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اسے ہی معجزہ کہتے ہیں۔ جو چیز عقل میں نہ آ رہی ہو، جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو ہم لوگوں کو، تو اسے ہی کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ عام انسانوں کی عقل میں وہ بات نہیں آ رہی تو اسے ہی تو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام اگر دکھا دیں اعلان نبوت کے بعد تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور 100 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندگی دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے جب اپنے جانور کو دیکھا تو وہ ختم ہو گیا تھا، وہ اس کا بھائی گوشت بھی اتر گیا ہے، اور جناب وہ مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ 100 سال ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہے یہاں پر 100 سال کا؟ کوئی بابا جی بیٹھے ہوئے ہوں؟ نہیں۔ اچھا جی، یہاں پر تو 15-20 سال کے بھی مشکل سے ہی ہوں، ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں 10-11 سال کے بچے ہوں گے۔ لیکن جو حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کی ڈیوریشن ہے، یہ 100 سال تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اپنے پھلوں کو دیکھا تو وہ صحیح سلامت ہیں، لیکن جو جانور ہے وہ جناب مر گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے، اور شہر کو دیکھا تو شہر دوبارہ آباد ہو گیا، وہی شہر جو حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ ویران دیکھا تھا، بیت المقدس فلسطین میں جو موجود ہے۔ اور پھر جب اٹھ رہے ہیں تو وہ آباد ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی چہل پہل ہے۔ سبحان،
کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کسی جگہ کو برباد کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہر چیز پر
قادر
ہے، ظالم کا ظلم
ہمیشہ نہیں
ہو جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والا
نہیں ہے
ہوتا۔ یہ پہلے بھی ایسے لوگ آئے، ایسے ظالم آئے جنہوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، لیکن وہ ظالم خود ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ وہ جو عذاب ہوگا مرنے کے بعد والا، کافر ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو یہ معاملات ہوتے ہیں، اور آزمائش کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، وہ بھی اس بادشاہ کی قید میں چلے گئے تھے، پھر وہاں سے آ گئے۔ تو درجات کی بلندی بھی ہوا کرتی ہے اس میں، آزمائش بھی ہوا کرتی ہے، صبر کرتے ہیں تو اس پر اجر بھی۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو الحمدللہ ہمیں کیا بتایا کہ ہم صبر کریں گے اور اس پر اجر ملے گا، اور ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، وہ مٹنے والا ہی ہو۔
اور اس پر اگر ہم غور کریں سید صاحب، تو آپ نے جو واقعہ بیان کیا، تو جس ظالم کا آپ بتا رہے تھے کہ بھئی 1 لاکھ اس نے مروا دیے، 1 لاکھ کو قیدی بنا لیا، 1 لاکھ کو ملک بدر کر دیا، تو اسے ہم اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں بچوں؟ نہیں نا، وہ ظالم تھا، اس نے ظلم کیا تھا لوگوں پر، تو اسے آج کوئی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہا۔ اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو یاد کیا جا رہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ کی قوم کے اچھے لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور سیکھنے سکھانے کی بہت ساری باتیں ہمیں اس پیارے سے پروگرام میں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے ہمارا پروگرام ریگولر بیس پر دیکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم معلومات کا خزانہ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیارے بچوں اور کڈس پنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے حبیب، اللہ پاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پاک پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ
توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔
پیارے بچوں اور کڈس پنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو سب سے بہترین اخلاق والا بنایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرم دل شفقت کرنے والا اور رحیم و کریم بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اتنی نرمی اور رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا، حالانکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ پاک مزید ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سختی سے کام لیتے تو یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ پاک بھی انہیں معاف فرما دے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، غصے پر کنٹرول کریں، معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک عادتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز سے ارمان بھائی بیان کر رہے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور ایک شعر بھی بہت پیارا اسی حوالے سے ہے کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔
تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں۔